18ویں پارے سے. ایمان والے جو فلاح پانے والے ہیں, جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے, ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں, اس میں نفاق کا شائبہ کوئی نہیں ہے. وہ نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں, لغو باتوں سے لغو کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں, زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں, یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں, حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد اور پیمان کی حفاظت کرنے والے, دیانت سے رعایت رکھنے والے ہیں اور پانچوں وقت کی نماز کا خیال رکھنے والے ہیں. یہ ہیں جنت کے وارث, جنت الفردوس کے وارث ہیں. پھر اللہ نے انسانی تخلیق کا تذکرہ فرمایا, کس طرح پانی سے اور پھر اس کے بعد گوشت کا لوٹڑا اور پھر ہڈیاں اور پھر بچے کا دنیا میں آنا, جو اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے. کس طریقے سے اندھیروں کے اندر اللہ نے ایسی شکل اور ان شکلوں میں ایسی قوت اور صلاحیت رکھی ہے. وہی اللہ ہے جو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی ذات ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, اللہ کی وحدانیت کی دعوت, قوم استہزاء کرنے لگی, اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کشتی بنانے کی تلقین فرمائی, کشتی بنانے لگے. قوم اس جسے کہیں کہ پانی کے اس طوفان میں غرق ہو گئی, اللہ نے انہیں ان کے ایمان والے ساتھیوں کو محفوظ رکھا. پھر یقیبہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلتا رہا, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, سارا انبیاء کا سلسلہ یہ چلتا رہا. فرعون کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تسک آئے, انہوں نے بڑا تکبر کیا. اللہ نے سارے پیغمبروں کو تلقین کی ہے, حلال کھاؤ, اس کا نیکیوں کے کام میں بڑا دخل ہے, نیک اعمال کے اندر لقمہ حلال کا بڑا دخل ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر انبیاء کا تذکرہ, پھر ان کے ناخلف قوموں کا تذکرہ کہ انبیاء چلے گئے, پیچھے والوں نے اپنے دین کو فرقوں میں, گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر شخص اپنے اپنے کپڑوں میں اور اپنے خیالات میں مست ہے, خوش ہے, اس پر مطمئن ہے. اور یوں ایک دوسرے پر جسے کہیں کہ الزامات ہیں, وہ غلط تو یہ غلط, اللہ حفاظت فرمائے. یہ پہلی امتوں کی بھی بیماری تھی اور محمد رسول اللہ کی اس امت کے اندر بھی یہ مصیبت آئی ہے کہ ایسی فرقہ واریت ہے. اور بدقسمتی ہماری دنیا کی اور اسلامی ملکوں کی اور خصوصاً ہمارے وطن عزیز کی, ایسے فرقہ پرستوں کو اتنا فروغ دیا جاتا ہے اور انہیں آکسیجن مہیا کی جاتی ہے, آکسیجن انہیں طاقتور کیا جاتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, جاہل لوگ تو ان کی فرقہ واریت کی گندگیوں میں شکار ہو جاتے ہیں اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ سارے دین اور مذہب ہی سے بیزار ہو جاتا ہے. تو کبھی یہاں قومیت کو آکسیجن دی جاتی ہے اور کبھی فرقہ پرستوں کو آکسیجن اور طاقت کی دوا اور غذا مہیا کی جاتی ہے, تاکہ مسلمان ہمیشہ یا قومیت اور عصبیت کی آگ میں جلتا رہے یا فرقہ واریت کی نفروں کے اندر اس کی زندگی گزرتی چلی جائے. یہ پہلے قوموں کی بیماری تھی, بدقسمتی سے اس قوم کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اس کا تذکرہ فرمایا ہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں, بن دیکھے بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں, لیکن دل میں اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں, اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. پھر اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا, زمین و آسمان کا سارا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ کی ذات ہے, اگر ان کی خواہش کے مطابق دنیا کا نظام چلنے چل جائے, فرمایا زمین فساد کا شکار ہو جائے گی, اس لیے کہ ان کی خواہشات تو فساد زدہ ہیں. اس کا تذکرہ, وہی اللہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, وہی مردوں کا بعد زندہ کرنے والا ہے, وہ ہر پوشیدہ اور زہری چیزوں سے باخبر ہے. پھر اللہ نے قیامت کا منظر نامہ دے کر فرمایا, نیکی والوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, وہ کامیاب ہو جائیں گے, اور بدی والوں کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, وہ خسارے میں ہوں گے, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, ذلت اور رسوائی ان کے چہروں پہ ٹپک رہی ہوگی اور وہ کہیں گے ہائے بد نصیبی بدبختی کہ ہم اس ذلت کا شکار ہو گئے, اور ان سے اللہ اپنی رحمت اور شفقت سے گفتگو بھی نہیں کریں گے. اور وہ کہیں گے وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں دنیا میں ہم ان کا مذاق اڑایا تھے ان کے دین کی وجہ سے, اللہ انہیں کامیاب فرمائیں گے. پھر فرمایا قبر سے اٹھنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کتنے عرصہ ٹھہرے, کہیں گے ایک دن یا آدھا دن. ہاں بھائی, آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا اور قبر کی ایک طویل زندگی یوں محسوس ہوگی جیسے ایک دن آدھا دن, اور کتنی نادانی اور حماقت ہے اس آدھا دن کی خاطر آدمی خربوں سال کی زندگی خطرے میں ڈال دے. کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے خربوں سال کی زندگی ایک دن کو سنوارنے میں لگا لے اور اس کو خطرے میں ڈال دے. اس لیے سچ کہا ہے سب سے کم عقل ہے وہ شخص جو اپنی زندگی گناہوں میں گزار کر اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتا ہے اور اپنی آخرت کو دنیا کے خاطر برباد کر دیتا ہے. بدترین حماقت اور بے وقوف ہے جو اتنا بڑا گھاٹے کا سودا اٹھاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا. پھر فرمایا یہ ساری دنیا کا نظام کیا اللہ نے یوں ہی پیدا کیا ہے؟ نانا, تم نے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. اللہ ایسے عیب کمزوری سے پاک ہے کوئی چیز بے مقصد پیدا کر دے, وہ بلند و بالا ذات ہے. پھر سورہ نور ہے, حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی مسلمان ماں بیٹیوں کو چاہیے کہ اس سورت کو پڑھا کریں, اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھا کریں. یہ مسلمانوں کے ہاں یہ بھی رواج تھا, سورہ نساء اور سورہ نور مسلمان بچیوں کو دوسرے گھر بھیجنے سے پہلے پڑھا دیا جاتا تھا, سکھا دیا جاتا تھا, اس لیے کہ اس میں معاشرتی زندگی کا ایک بڑا حصہ اور اس کا تذکرہ ہے سورہ نور کے اندر. اور چونکہ مسلمانوں کی پوری معاشرتی زندگی کی عمارت شرم و حیا پہ کھڑی ہے, مغرب کی زندگی کی ساری تہذیب بے حیائی پہ کھڑی ہے, کفر کی ساری زندگی کی عمارت بے حیائی پہ کھڑی ہے, اور مسلمانوں کی معاشرتی اور دینی زندگی اور گھریلو زندگی وہ شرم و حیا پہ کھڑی ہے. چونکہ اس میں معاشرتی زندگی کا تذکرہ ہے تو سب سے پہلا حکم وہ ہے جو معاشرے کے شرم و حیا کے لیے خطرہ بنتا ہے, معاشرے کے شرم و حیا کے لیے خطرہ بنتا ہے, زانی بدکار اس کی سزا کا تذکرہ ہے. 100 کوڑے ہیں اس مرد کو بھی اس عورت کو بھی جو شادی شدہ نہیں ہے اور پھر بدکاری میں مبتلا ہوں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو شادی شدہ ہے اسے پتھروں سے سنگسار کر دو اور زمین ان کی گندگی سے پاک کر دو, زمین ان کی گندگی سے پاک کر دو, انہیں پتھروں سے سنگسار کر دو. اور یہ شخص جو شادی شدہ نہیں ہے اور بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے, الزانی تو وزانی فجلدو کل واحد منہما, اسے 100 کوڑے ہیں. اور اسلامی حکمرانوں کو اور اسلامی عدالت کو یہ تلقین ہے کہ کھلے عام یہ سزا جاری کی جائے تاکہ ان کی رسوائی پورا معاشرہ اور سوسائٹی دیکھے, تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ بے شرمی اور بے حیائی کی اس خوبصورت عمارت کے لیے جسے کہیں کہ ناسور بن سکے اور اس کے ڈھانے میں ڈھانے کا ذریعہ بن سکے. اس کا تذکرہ فرمایا کہ کھلے عام اس کو سزا دی جائے. اور پھر فرمایا بدکار اور زانی اور مشرق کی طرف عام رویہ یہی ہے, جو گندے لوگ ہیں اسے اپنے رفیقہ حیات بھی وہی لوگ انہیں بناتے ہیں, اس کا تذکرہ. پھر کوئی پاک دامن عورت کو تہمت لگائے بدکاری کی, اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے. اگر مرد اپنی عورت پہ زنا کی تہمت لگائے لیکن گواہ کوئی موجود نہ ہو تو پھر شریعت نے اس کے لیے راستہ بتایا ہے, قسم کھائیں گے ایک دوسرے پہ 5 مرتبہ لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی, اس کا تذکرہ. وہ سچائی پر کھائے گا, وہ جھوٹ پہ قسم کھائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یوں جب ان کی آپس میں یہ قسمیں ایک دوسرے پہ لعنت ہو جائے گی, شریعت پھر ان کے اندر جدائی پیدا کرتی ہے, اس کا تذکرہ. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر قرآن میں 10 آیتوں کا تذکرہ جو اللہ نے آسمان پر وحی کے ذریعے حضور کی اس رفیقہ حیات کو یہ عزت بخشی, یہ اعزاز بخشا کہ قرآن میں اس کی عفت اور پاک دامنی کا تذکرہ قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے. آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ساتھی قضاء حاجت کے لیے چل نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئی، راستے میں ان کا وہاں ہار گر گیا، ہار کے موتی چننے میں دیر آ گئی، ادھر خدام نے یہ سمجھا آپ اس کجاوے میں جو پردے میں ڈھپا ہوا تھا آپ شاید اس میں بیٹھ گئی ہیں، اور اس کجاوے کو اٹھا کر سواری میں رکھ دیا، آپ ہلکی پھلکی تھی ہلکی پھلکی تھی، انہوں نے سمجھا کہ آپ کجاوے میں بیٹھی ہیں اور آپ کو سواری میں رکھ دیا گیا، اور چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا تو یہ سمجھا کہ شاید اندر آپ موجود ہیں، سواری قافلہ روانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی کہ پیچھے ایک صحابی حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا کرتے تھے، کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ آپ پیچھے سے اس کو اٹھاتے ہوئے تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ اپنی جگہ پر واپس تشریف لائیں، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، تو آپ نے چادر اوڑھ کر وہیں آرام کرنے لگی کہ اگلے جگہ پر جب میرا پتہ چلے گا تو کسی کو پیچھے واپس بھیج کر مجھے واپس بلا لیں گے۔ ادھر سے پیچھے سے حضرت صفوان آئے، جنہوں نے پردے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ لیا تھا، دیکھا ہوا تھا، جب دیکھا کہ روحانی اماں اس طریقے سے چادر لے کر لیٹی ہوئی ہیں تو ان کے زبان سے الفاظ نکلے، انا للہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان کی زبان سے گفتگو اس سے زیادہ نہیں سنی، اور اپنی سواری میرے سامنے بٹھا دی، خود رخ اس طرف کر لیا، میں سواری پہ بیٹھ گئی اور یوں مجھے سواری پہ لے کر مدینہ منورہ لے چلے۔ ادھر منافقین جو اس ٹوہ میں رہتے اور اس انتظار میں رہتے کہ مسلمانوں کے خلاف اور خصوصاً میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے خلاف کیسے پروپیگنڈا اور کیسی سازش کا کوئی جال بنا جائے، اس انتظار اور ٹوہ میں رہتے، انہیں ہاتھ میں موقع آ گیا، حضرت عائشہ پر بہتان باندھا، اور مدینہ کے زمین سر پہ اٹھا لی۔ ادھر اللہ کے نبی، لیکن حضرت عائشہ اتنی سادی بھولی بھالی، انہیں کچھ نہیں پتہ چلا، لیکن فرمانے لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں آنا پہلا جیسا میرے ساتھ رویہ نہیں تھا، یہ مجھے ضرور محسوس ہوا۔ ایک دن قضاء حاجت کے لیے گئی، ایک سہیلی بھی ساتھ تھی، راستے میں اس کا پاؤں اٹکا اور اس نے اپنے بیٹے مستح کو بد دعا دی۔ میں نے کہا تو اسے بد دعا دیتی ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں مدینہ میں تیرے خلاف پروپیگنڈا اور یہ باتیں ہیں، اور میرے بیٹے کے زمان پر بھی ایسی بات ہے۔ تو حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے تھی، واپس آ گئیں، قضاء حاجت کوئی نہیں گئی، روتے روتے برا حال ہو گیا۔ اب سمجھ گئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کیا تھا، یہ کیوں تھا۔ اپنے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی، وہاں دیکھا تو اماں ابا کا حال بھی وہی رونے دھونے کا ہے۔ فرمایا میں مصلے پہ بیٹھ گئی، اسی اللہ سے فیصلہ کرواؤں گی، کئی دن گزر گئے، بتائیے کیا آزمائش ہے، کئی دن گزر گئے۔ پھر سبحان اللہ، ایک دن اللہ کے نبی حضرت صدیق کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اتنے میں آپ کے چہرے پہ وہی کئے آثار کہ موتیوں جیسا پسینہ آپ کے ماتھے سے موتیوں جیسے پسینہ نکلنے لگا اور گرنے لگا، یہ علامت تھی آپ پر وہی آ رہی ہے۔ فرمایا میرے ابا اما تو پریشان تھے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور میں مطمئن تھی۔ اور یوں جیسی اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے آسمان سے برات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا میں تو سمجھی شاید اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا تھا، مجھے کیا پتا اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قرآن میں میری پاک دامنی پر 10 آیتیں بھیج دی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اعزاز اور اکرام اور عزت اور مرتبہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو بتائیے آزمائش نبی کے گھر میں بھی کیسی آئی ہے، لیکن نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عفت، اللہ کی مدد آیا کرتی ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, بہترین انجام پرہیزگاروں کا ہے, اور یوں اللہ نے انہیں عزت بچائی. پھر اللہ نے ان بد نصیبوں کی مذمت فرمائی جو مسلمان معاشرے اور سوسائٹی میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ فرمایا. ایک مخلص مسلمان جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے, آپ نے قسم کھائی آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد نہیں کروں گا. اللہ کی طرف سے آیتیں آ گئی, یہ تو مخلص تھا, یہ تو مخلص تھا, اپنی غلطی کا اقرار کر چکا ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا تم بھی معاف کر دو. کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں جلدی معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, یا رسول اے اللہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس کو پہلے سے زیادہ دیا کروں گا اور اس کی خدمت پہلے سے زیادہ کیا کروں گا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت عائشہ کو دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھ لو, محمد الرسول اللہ کو. پاکیزوں کے لیے پاکیزہ ہی ہوا کرتی ہیں, ہاں گندوں کے لیے گندی ہوا کرتی ہیں, پاکیزوں کے لیے پاکیزہ ہی ہوا کرتی ہیں. پھر ادب سکھایا, کسی گھر میں داخل ہو پہلے دستک دو, سلام کرو, اس کا تذکرہ فرمایا. مسلمان مردوں سے کہا, مسلمان عورتوں سے کہا اپنی نظریں جھکا لیا کرو, اپنی نظریں جھکا لیا کرو, اس سے تمہاری شرم و حیا کی پاکیزگی اور شرم و حیا کی حفاظت ہے. مردوں کو بھی تلقین کی, عورتوں کو بھی تلقین کی, لیکن ایسا لگتا ہے یہ قرآن شاید مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ان کی تعلیمی اداروں کا حال دیکھیے, اور ان کے دفتروں کا حال دیکھیے, اور ان کے بازاروں اور سڑکوں کا حال دیکھیے, جیسے شطر بے مہار ہو چکا ہے مسلمان اللہ کے حکموں سے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ قرآن تو اس کی کتاب ہے جس پر یہ ایمان لا چکا ہے, جسے اپنی زندگی کامیابی کا جسے کہیں کہ زینہ سمجھتا ہے, لیکن عملی زندگی میں ایسا لگتا ہے قرآن کا اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے. کل للمؤمنین, مرد عورتوں سے کہا ہے تم اپنی زینت مت ظاہر کرنا, ہاں اپنے محرم مردوں سے, وہ معصوم بچوں سے, ہاں عورتوں کے سامنے, جن محرم مردوں سے تیری شادی نہیں ہو سکتی ان کے سامنے گنجائش ہے, ورنہ کسی کے سامنے اپنی زینت اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کرنا. یہاں تک کہ اگر تو نے پاؤں میں کچھ پہن رکھا ہے جس کی آواز آتی ہے تو پاؤں بھی آہستہ آہستہ رکھنا تاکہ اس کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے. یہ قرآن میں ہے یہ سب کچھ ہے, لیکن آج عملی زندگی مسلمان معاشرے کا حال دیکھو, اس کی شادی خوشیوں کا حال تماشا دیکھو, ہندوؤں کی زندگی میں اور مسلمانوں کی زندگی کا فرق مٹتا چلا جا رہا ہے. پھر اللہ نے حکم دیا مسلمانوں جو بے نکاح ہیں ان کا جلد نکاح کرو. معاشرے کی پاکیزگی کے لیے جلدی نکاح ضروری ہے, اور اسلام نے نکاح کو سب سے سستا اور آسان رکھا ہے, لیکن آج میرے معاشرے اور سوسائٹی نے سب سے مہنگا کر دیا ہے. جب حلال مہنگا ہوگا تو حرام سستا ہو جائے گا, جب حرام مہنگا ہوگا حلال سستا ہوگا. بہت مبارک ہے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں, بہت مبارک ہے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں, یہ تو ہر سال حج کرتا ہے, یہ ہر سال عمرے کرتا ہے, اس کا تو آخری عشرہ ہوتا ہی مدینہ میں ہے, یہ تو آخری عشرے میں رہتا ہی مکہ میں ہے. مال والوں کی طرف سے یہ بات سننے میں آتی ہے, اللہ اسے بہت مبارک کرے. لیکن کیا ہی اچھا ہے اگر اونچے گھرانوں کے اندر یہ بات بھی آنے لگ جائے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کی ہے, اس نے اپنی بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کی ہے, اس کے ہاں خوشی شریعت کے مطابق ہوئی ہے, اس کے ہاں شادی سنت کے مطابق ہوئی ہے, اس لیے کہ اوپر کے نیکیاں دائیں بائیں بہت تیزی کے ساتھ پھیلا کرتی ہیں اور دوسروں کو بہت جلدی حوصلہ ملتا ہے اس نیکی پہ آنے کا. تو نکاح حلال چیز ہے, اسے سستا کر دو, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر کفار کے نامہ اعمال اور ان کے نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں, جیسے سیراب دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن قریب جاؤ تو وہ پانی نہیں ریت ہوا کرتی ہے, ایسی کافر کو اپنی نیکیاں کل قیامت میں ایسی جو حقیقت میں نیکیاں نہیں ہوں گی ایسا ہی ہوگا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, پیچھے کی غلطیوں سے ڈرتے ہیں، آئندہ احتیاط زندگی گزارتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو اللہ نے خوشخبری دی ہے، اگر تم انفرادی زندگی میں دین کو لے آؤ گے اور اپنے اجتماعی نظام میں دین کا اجتماعی ذمہ داری پوری کرو گے، انفرادی زندگی میں دین کو زندہ کرو گے اور اجتماعی لحاظ سے جو دین کی ذمہ داری ہے تم پر، دین کی جو ذمہ داری ہے اسے پھیلانا، اس کی حمایت میں کھڑا ہونا، اس کا تحفظ کرنا، ہاں یہ جو ذمہ داری ہے اگر تم اسے کھڑے ہو گے اللہ تمہیں انعام دے گا۔ کیا؟ خلافت کی دولت دے گا، اللہ تمہیں خلافت کی دولت دے گا اور تمہاری بدامنی امن سے بدل دے گا، اور تمہاری ذلت عزت سے بدل دے گا، اور تمہاری بے چینی اور بے سکونی سکون اور راحت سے بدل دیں گے۔ اور اللہ نے یہ پہلے بھی کیا، جب مسلمانوں نے یہ کردار دکھایا اللہ نے پھر انہیں خلافت دی ہے، اور جب مسلمانوں نے دین کی اجتماعی ذمہ داریاں اور انفرادی زندگی سے دین کھرج کے نکال دیا، اللہ نے یہ نعمت عظمہ خلافت بھی ان سے چھین لی ہے، اور مسلمان ٹکڑوں ٹکڑوں میں، چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں اور چھوٹے چھوٹے بستیوں میں تقسیم رہ ہو کر ساری دنیا کے کفر کا غلامیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ اس ذلت اور پستی کا نقشہ اس لیے کہ زندگی سے اجتماعی دین نکل چکا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کوئی کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، ہاں معصوم بچہ بھی تین وقتوں میں جسم کے زائد کپڑے اتار دی جاتے ہیں، بڑے اتار دیتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کا وقت، عشاء کے بعد، یہ تین وقت میں جسم کے زائد کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، تو معصوم بچہ بھی جب داخل ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظر کسی ایسی چیز پہ پڑ جائے جس سے اس کی شرم و حیا کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ بتائیے بتائیے اسلام کہاں تک شرم و حیا کی، اس جوہر کی حفاظت کی بات کرتا ہے، اور آج ابا کے سامنے بیٹا ٹی وی کی اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے، اماں کے سامنے بیٹا فیس بک پہ کیا دیکھ رہا ہے، جوان بیٹی بڑے بھائی کے سامنے کیا گندگیاں دیکھ رہی ہے۔ شرم و حیا عیب بن چکا ہے، شرم و حیا عیب بن چکا ہے، حس ہی ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں سے ایمان رخصت وہاں سے حیا بھی رخصت، اور جہاں سے حیا رخصت وہاں سے ایمان بھی رخصت، وہاں سے ایمان بھی رخصت۔ پھر فرمایا ہاں اگر یہ بچے بالغ ہو جائیں تو عام معمول کے مطابق اجازت لے کے داخل ہو۔ وہ بوڑھی ہے عورت جس کی طرف کسی کی نظر نکاح کے لحاظ سے نہیں پڑتی، اگر وہ چہرے کا پردہ نہ کرے کوئی حرج نہیں، وہ بوڑھی عورت جس پر نکاح کے لحاظ سے نظر نہیں پڑتی، وہ چہرے کا پردہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے یہاں تو بیوٹی پارلر ایک ایسی بلا ہے، بوڑھی بھی جوان لگتی ہے، ہاں ایسا ایسی کھیل بن چکا ہے، اگرچہ نکالی ہے، تماشا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حسن و جمال نکھارنا عورت کے لیے عبادت ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کی چار دیواری کے لیے، اپنی دہلیز کے لیے، لیکن وہاں کپڑے ماسیوں کے لیے اور فنکشن میں کپڑے سب سے بڑھیا اور نمایاں، ہاں وہاں کپڑے ماسیوں کے سے ہے تو کس لیے پہن رہے؟ عبادت ہے عورت کا بناؤ سنگھار اپنے شوہر کے لیے، بلکہ مرد کا بھی اپنے بیوی کے لیے سنورنا، اپنے بیوی کے لیے سنورنا میرے نبی نے عبادت بتایا ہے، عبادت بتایا ہے۔ لیکن اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کے حسن و جمال سے معاشرہ گندا ہو اور اس کے بناؤ سنگھار سے گلی سڑکیں ناپاک ہوں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایسی بوڑھیا جس کے چہرے پہ، جس پر نکاح کی امید کوئی نہیں، چہرے کا پردہ اس پر کوئی نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا اجتماعی کھانا برکت کی بات ہے، مل کے بیٹھ کے کھانا، لیکن انفرادی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دین کی اجتماعی بات ہو رہی ہو تو اجازت لے کے وہاں سے اٹھنا چاہیے۔ سورہ فرقان، پھر اللہ کے نبی کی عظمت ادب کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ فرقان ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے حق اور باطل کی تمیز کے لیے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد کوئی نہیں۔ کفار کا یہ کہنا کہ آپ اگر نبی ہیں تو پھر کھاتے کیوں ہیں، بازار میں کیوں جاتے ہیں، تو بتایا کہ ہر پیغمبر کھانے پینے کی ضرورت رکھا کرتے تھے. کبھی کہتے آپ کے باغات کیوں نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی فرشتہ آپ کی حمایت میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا, تو بتایا اللہ آپ کے باغات کا انتظام کر رہے, جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی, بڑے بڑے محلات ہوں گے, وہ جنت ہوگی جس میں ہمیشہ رہیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی اور فرمایا ان کے لیے عذاب ہے جس کی آواز دور دور سے آ رہی ہوگی, اس کا تذکرہ. پھر اللہ نے ہر پیغمبر انسان ہی بھیجا ہے, اور جس کے لیے کھانے پینے کی ضروریات تھی, آپ بھی صبر کیجئے, اللہ سب دیکھ رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب.